بسم الله الرحمن الرحیم. وہی سورہ مریم کے اور حضرت مریم کے متعلق جو آیات ہے اس کے مشکل الفاظ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایک تو ہے حفیہ جس کے معنی آتے ہیں لطیفاً اور مہربان کے, عاقرہ کہ حضرت زکریہ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہا تھا کہ میری بیوی بانج ہو چکی ہے. تو عاقرن ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں برابر برابر ہے. جی.
وبه قال حدثنا بدر بن صالح قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة اسري به ثم صعد حتى تستمع الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل هم معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم فلما خرجت فاذا يحيى وعيسى وهما ابن خاله قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح.
حضرت مالك ابن صعصعة الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان فرمایا اس رات کے بارے میں جس رات میں آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا, یعنی معراج کے بارے میں. ثم سعید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ آسمانوں پر چڑھتے گئے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے تو آپ نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوایا تو اندر سے پوچھا گیا یہ کون آیا, تو باہر سے جواب دیا جبرائیل ہوں. پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے تو جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اندر سے پوچھا گیا کیا ان کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا, یعنی ان کو آسمان کے اوپر لانے کے لیے بھیجا گیا تھا. جبرائیل امین نے کہا جی ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اس آسمان ثانی کے اندر داخل ہوا, پہنچ گیا, داخل ہوا, دونوں معنی کرتے ہیں خلست کے, تو وہاں میں نے دیکھا کہ حضرت یحییٰ ہے, حضرت عیسیٰ ہے, اور وہ دونوں کے دونوں خالازاد بھائی ہیں. اب یہ عبارت سل کرنے کی ہے کہ یہ دونوں کیسے خالازاد بھائی ہوئے. ایک بات تو یہ ہے کہ دونوں ایک آسمان کے اوپر ملے, ایک آسمان پر دونوں کی اقامت ہے, اس اعتبار سے اس کو تعبیر کر دی گئی کہ دونوں خالازاد بھائی یحییٰ اور عیسیٰ, مطلب مشیائی دونوں خالازاد بھائی اس طریقے سے. اب رشتے کے اعتبار سے دیکھنے جاؤ تو رشتہ سیٹنگ نہیں ہوتا ہے. وجہ کیا کہ حضرت فاقوزہ بنو اسرائیل میں ایک بڑے آدمی ہیں, ان کا نام فاقور بھی آتا ہے بعض روایت میں, فا الف بڑا قاف واو دال الف یا آخر میں دال, فاقود, فاقور, فاقوزہ. ان کی دو بیٹیاں, ایک بیٹی کا نام ہے عیشا بنت فاقور، الف شین الف این، عیشا بنت فاقور. اس کا نکاح ہوا حضرت زکریہ علیہ السلام سے، اور عیشا اور زکریہ کے نکاح سے جو پیدا ہوئے وہ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے. تو گویا حضرت زکریہ اور عیشا کے نکاح سے جو لڑکا پیدا ہوا وہ حضرت یحییٰ ہوئے. بنی اسرائیل کے یہ مبارک آدمی، نیک آدمی فاقور کے ایک دوسری بیٹی بھی ہے، اس دوسری بیٹی کا نام ہے حنہ، حنہ بنت فاقور یا حنہ بنت فاقوزہ. یہ حنہ کا نکاح ہوا حضرت عمران سے. اس قالت امرأة عمران، ان دونوں کے نکاح سے پیدا ہوئی حضرت مریم. بنی اسرائیل میں ایک نیک گھرانے میں دو لڑکیاں، عیشا بنت فاقور، حنہ بنت فاقور. عیشا کا نکاح ہوا زکریہ سے، حنہ کا نکاح ہوا عمران سے. حنہ اور عمران کے نکاح سے مریم پیدا ہوئی، اور عیشا اور زکریہ کے نکاح سے حضرت یحییٰ پیدا ہوئے. اسی لیے اگر دیکھنے جاؤ تو حقیقی خالہ زاد بھائی بہن تو ہوئے حضرت مریم اور حضرت یحییٰ. یہ دونوں آپس میں حقیقی طور پر خالہ زاد بھائی بہن ہوئے. لیکن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم نیچے کا رشتہ، کہ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو حضرت یحییٰ کا خالہ زاد بھائی دونوں کو بتلایا. تو حقیقی رشتے میں ہوئے حضرت مریم اور حضرت یحییٰ، خالہ زاد بھائی بہن. لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو مریم کے خالہ زاد بھائی یحییٰ کا خالہ زاد بھائی بتلایا. تو ایک توجہ تو اس کی یہ ہے کہ یہ اسلامی طریقہ ہے کہ جو اپنی ماں کا خالہ زاد بھائی ہو، بیٹے کا بھی وہی خالہ زاد بھائی ہو. ماں کا جو خالہ زاد بھائی، وہ بیٹے کا بھی خالہ زاد بھائی. یہ حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر ہے کہ ماں یعنی حضرت مریم کا خالہ زاد بھائی، وہ بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ کا بھی خالہ زاد بھائی کہا گیا. یہ اسلامی اور عربی طریقہ ہے. پھر حضرت فرماتے تھے کہ یہ عجمیوں کا ایک غلط طریقہ ہے. ہندوؤں کو دیکھا دیکھی، کیا غلط طریقہ؟ کہ وہ ایسے رشتے میں مامو بھانجے کی تعبیر کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ اور حضرت مریم دونوں خالہ زاد بھائی بہن ہوئے. تو اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ کے ماموں ہوئے حضرت یحییٰ، چونکہ حضرت یحییٰ اور حضرت مریم دونوں خالہ زاد بھائی بہن، اور حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ. تو ہمارے عجمی رشتے کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماموں بھانجا. کہ حضرت مریم جو ہے ان کے بھائی ہوئے حضرت یحییٰ خالہ زاد، اسی لیے یحییٰ ماموں، اور حضرت عیسیٰ کیا بنے؟ بھانجے. یہ عجمی ترتیب ہے کا اس طرح رشتے بیان کرنا. بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم اور یحییٰ کے درمیان جو خالہ زاد بھائی بہن کا رشتہ تھا، اسی اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ کے درمیان خالہ زاد بھائی والا رشتہ بتلایا. اچھا، ہمارے یہاں بھی بعض جگہوں پر اس طرح تعبیر آتی ہے کہ ہمارے ماموں ہیں. ارے آپ کے ماموں؟ ارے میرے والد کے ماموں ہیں، ان کو ہم سب ماموں ہی کہتے ہیں. کہ یہ ہمارے نانا ہوتے. ارے بھائی یہ کیسے آپ کے نانا؟ ارے میری امی کے نانا ہوتے، ان کو ہم نانا ہی بولتے ہیں. یہ ہے محاورہ. تو اس طرح کی تعبیر کے اعتبار سے یہاں پر کہا گیا ہے. یہ ہو گئی ایک روایت، مناسب توجیہ. ایک دوسری توجیہ اس سلسلے میں دیکھیے، بعض مفسرین نے یوں نقل کیا کہ حضرت عمران کی دو بیٹی، اس قالت امرأة عمران، حضرت عمران کی دو بیٹی، ایک بیٹی کا نام ہے عیشا بنت عمران، دوسری بیٹی کا نام ہے مریم بنت عمران. تو بعض حضرات نے یوں تعبیر کی کہ مریم اور عیشا دونوں حقیقی بہنیں ہیں اور دونوں کے والد ہوتے ہیں حضرت عمران، جو قدس کے امام الائمہ تھے، بنو اسرائیل کے بڑے نیک آدمی تھے. اب دیکھنے جاؤ تو حدیث شریف کے الفاظ ظاہر کے اعتبار سے بھی برابر فٹ بیٹھ جاتے ہیں کہ حضرت مریم اور حضرت عیشا دونوں بہنیں ہوئی، تو عیشا کے بیٹے یحییٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہ دونوں آپس میں کیا بنے؟ خالہ زاد بھائی بن گئے، اس دوسری روایت کے مطابق. تو پھر اس میں کوئی تاویل کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. اس اعتبار سے حضرت زکریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالو ہوئے، نہ کہ حضرت مریم کے. اس اعتبار سے حضرت زکریہ حضرت عیسیٰ کے خالو بنے، نہ کہ حضرت مریم کے. یہ ہے ایک رشتے کی دوسری تحقیق جس میں حدیث شریف کے ظاہری الفاظ فٹ بیٹھ جاتے ہیں. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. تو جبرائیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، یحییٰ اور عیسیٰ یہ رہے، آپ ان دونوں کو سلام کیجئے. فسلم، تو میں نے سلام کیا. فردا، دونوں نے جواب دیا. ثم قال، یحییٰ اور عیسیٰ نے کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. مرحبا، نیک بھائی، نبی نیک. یہ کہہ کر کے انہوں نے دوسرے آسمان پر میرا استقبال کیا. بس اس کے سوا امام عالی مقام کو حضرت یحییٰ کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملی اپنے معیار پر. بس معراج کی روایت میں تذکیر خیر آیا، اسی کو نقل کرنے پر اکتفا فرمایا، باقی قرآن کی آیتوں کے اشارے دے کے حوالے دے دیے. آپ تم خود واقعہ سمجھ لو. چلو.
باب قوله واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها واذ قالت الملائكه.
اب یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نیا باب قائم کر رہے ہیں حضرت مریم کے بارے میں قائم کر رہے ہیں، اور یہ کتاب الانبیاء چل رہا ہے، اس میں مریم کے لیے باب قائم کرنے کا کیا مطلب کتاب الانبیاء میں؟ تو دو باتیں سمجھو. پہلی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بعض حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اللہ نے عورتوں کو بھی نبیہ بنایا ہے، اور ان حضرات نے جن جن عورتوں کو نبیہ مانا ہے اس میں حضرت مریم کو بھی مانا ہے. اگرچہ جمہور نے اس قول کو اختیار نہیں کیا، لیکن ایک جماعت ایسی ہے کہ جو عورتوں کے لیے بھی نبوت کی قائل ہے. اب کن کن عورتوں کو نبوت ملی؟ تو ان میں حضرت مریم کا بھی نام آتا ہے، تو اس قول کے اعتبار سے حضرت مریم کے لیے کتاب الانبیاء میں باب باندھنا صحیح ہو جائے گا. ایک توجیہ تو یہ کریں گے. دوسری توجیہ، حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے بہت اچھی کی ہے. فرماتے ہیں کہ اصل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی ہے، اور کتاب الانبیاء عنوان سے مربوط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عنوان ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تمہید کے طور پر ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر جہاں ان کا تذکرہ آیا تو وہاں ان کی والدہ کی طرف منسوب ہوا اذالک عیسی ابن مریم، کیونکہ ان کے والد نہیں تھے، اس لیے والدہ ہی کی طرف نسبت کر کے ان کا تذکرہ خیر آیا. لہذا بطور تمہید کے حضرت مریم کا باب باندھا گیا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پورے طور پر واضح اور ظاہر ہو جائے. مریم سوریانی زبان کا لفظ ہے، اور جس کے معنی آتے ہیں دین کی خدمت گزار عورت، اور حضرت مریم کو بھی ان کی والدہ نے خود اس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. ان نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو وقف کر دیا تھا ان کو، اس پر سے نام بنا. آیت سے حوالہ لا رہے ہیں، واذکر فی الکتاب مریم، آپ کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی تذکرہ کیجئے، حضرت مریم کا بھی ذکر خیر کیجئے کتاب میں قرآن مجید کے اندر. اذ انتبذت من اہلہا، کا انتبذ ینتبذ کے معنی آتے ہیں الگ تھلگ ہو جانا، دور ہو جانا، غصہ نشین ہو جانا. جب وہ اپنے اہل خانہ سے دور چلی گئی، گوشے میں چلی گئی. کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو پہلی مرتبہ حیض آیا، اسی لیے وہ غسل کرنے کے واسطے مسجد سے نکل کر کے مسجد کی جانب مشرق میں 8 میل کی دوری پر جنگل میں ایک جگہ کے اوپر چلی گئی. اسی لیے نصارا جانب مشرق میں رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، بیت المقدس کی محراب سے 8 میل جانب مشرق میں، یا حضرت مریم کا مکان جہاں تھا نا وہاں سے جانب مشرق کے اندر وہ چلی گئی. اسی لیے نصارہ جانب مشرق کو اپنا قبلہ بناتے ہیں. ہاں، پھر واقعہ اور لا رہے، وہیں پر حضرت جبرائیل آئے تھے جہاں مریم گئی تھی وہیں پر، اور آ کر کے بچے کی پیدائش کی بات کہی. پھر حضرت جبرائیل نے پھونک مار دی، جس کے نتیجے میں استقرار حمل ہوا اور بچہ پیدا ہو گیا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ، مریم کو فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تم کو ایک کلمے کی بشارت دیتے ہیں، مراد ہے حضرت عیسیٰ مسیح کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کلمہ کہا گیا. یعنی عام طور پر بچے کی ولادت میں مرد اور عورت دو ذریعے ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی ولادت کے اندر مرد عورت دو ذریعے نہیں تھے بلکہ امر کن تھا. اس لیے بھی کلمہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ کے امر کن سے ان کو پیدا کیا گیا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یقیناً اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں آئیں گے حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق اور ان کی اولاد میں حضرت یعقوب, حضرت یوسف. یہ سب کے سب لوگوں کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا. وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور آلِ عمران کو بھی اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا. دیکھیے, عمران بنی اسرائیل میں دو شخصوں کا نام ہے. پہلے جو عمران ہے بنی اسرائیل کے, ان کے بیٹے ہیں موسیٰ اور ہارون. حضرت موسیٰ اور ہارون کے ابا کا نام بھی عمران, تو وہ ہیں عمران اول. اور دوسرے عمران سے مراد ہے حضرت مریم کے ابا, مریم بنت عمران ابن ماسان. تو یہ دوسرے عمران, اور دونوں عمرانوں کے درمیان میں تقریباً 1800 سال کا فاصلہ ہے دونوں عمرانوں میں. موسیٰ اور ہارون کے ابا عمران 1800 سال پہلے, اور مریم کے ابا عمران 1800 سال بعد. یہ دونوں میں فاصلہ ہے. بہرحال دونوں بنی اسرائیل کے عمران ہیں, دونوں کی اولاد میں نبوت ہوئی. اس لیے فرمایا وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ, اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا, خصوصی مقام عطا فرمانے کے لیے چن لیا. پڑھو آگے بغیر حساب. بغیر حساب ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یعنی حضرت مریم کو جس حجرے میں رکھا تھا وہاں بے موسم پھل دیکھ کر کے حضرت زکریہ خالو جان حیران ہو گئے. تو اس موقع کے اوپر جو حضرت مریم نے جواب دیا, جس کو قرآن میں باری تعالیٰ نے نقل فرمایا, اس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں. یہ ہیں بغیر حساب. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول لائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ آیت میں جو فرمایا گیا وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ, تو آل عمران سے مراد لیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے فقط ایمان لانے والوں کو, صرف ایمان لانے والوں کو مراد دیا جائے گا. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تو بعد میں چل کر کے کافر مشرک بھی آئے, وہ مراد نہیں ہوں گے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی ایمان لائے وہی مراد لیے جائیں گے. تو یہاں جو آیت میں فرمایا گیا وَآلَ عِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ, یہ جو فضیلت اور اصطفا والی بات ہے, تو وہ آل عمران آل ابراہیم میں صرف اہل ایمان کے لیے ہے. یعنی آل سے مراد عموم نہیں ہے بلکہ خصوص ہے. اور دلیل کے طور پر کیا لائے کہ جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ. تو وہاں الیاسین آلِ یاسین میں مراد لیا جائے گا صرف ایمان لانے والوں کو, اسی طرح یہاں بھی صرف ایمان لانے والے مراد ہوں گے. پھر لوگوں کے عرف میں ایک جملہ بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس طرح بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل علی سیدنا محمد. تو آل محمد جب بولتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد میں جو اہل ایمان ہیں وہ مراد لیے جاتے ہیں. اس طریقے سے آل بول کر حضرت ابراہیم اور حضرت عمران کے گھرانے کے اہل ایمان مراد ہے. پھر استدلال کہاں سے کہاں لے گئے, دیکھو یقول, دیکھو ایک اور آیت میں ان اولا الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی, کہ قرآن میں کیا کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب کون. دراصل اس زمانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین ہونے کے اندر بھی حریفائی چلتی تھی, مقابلہ آرائی چلتی تھی. یہود کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین ہیں, عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین ہیں, اور جو ہے باری تعالیٰ نے پھر تردید باقاعدہ فرمائی ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیہ. تو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا قریب ترین بتانے میں بھی ایک مقابلہ آرائی چلتی تھی. تو پھر اس کے جواب میں ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب کون ہے, جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے زمانے میں اتباع کی اور ایمان لائے. تو جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیمی نبوت پر ایمان لائے اور ابراہیمی طریقوں پر انہوں نے اتباع کی, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ, یہ سب سے زیادہ قریب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. وَهَذَا النَّبِيُّ, اور یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسب میں, اوصاف میں, دین و ملت میں, شرعی طریقوں میں, اصول میں, بہت سے فروعات میں بہت زیادہ قریب ہے. وَهَذَا النَّبِيُّ کا یہ مطلب. تو کہا کہ دیکھو اس آیت میں بھی لذین تباعو سے مراد کون ہے, اہل ایمان. للذین تباعو سے مراد ہے اہل ایمان. وہم المؤمنون, یہ اہل ایمان ثابت کرنے کے لیے سب استدلالات لا رہے ہیں. ویقالو, اسی طرح محاورے میں بھی بولا جاتا ہے آل یعقوب یعنی اہل یعقوب. حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے اندر ایمان لانے والے, گویا کہ اس طرح بزرگوں کی اولاد میں جو کافر اولاد ہے وہ مراد نہیں لی جائے گی, بلکہ ان کی اولاد میں جو اہل ایمان ہیں وہی مراد لیے جائیں گے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے بعد ایک جگہ فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان نبیوں کے بعد کچھ ایسے جانشین پیدا ہوئے جن میں ایمان نہیں تھا, اعمال کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا, شہوت پرستی تھی, تو وہ جہنم کی وادی میں گریں گے. غرض یہ کہ جو ان انبیاء کی راہ پر قائم رہے, انبیاء کی راہ پر رہ کر ایمان قبول کیا, وہی لوگ نجات اور فلاح یاب ہوں گے. پھر ایک دلیل اور لائے کہ بھائی آل کی اصل کیا, تو کہا کہ آل کی اصل جو ہے نا اہلون ہے. کیسے بھائی اہلون ہے, کا تذکیر بنائیں گے تو کہیں گے اوہیلون, اور تذکیر سے ہر چیز کی اصل کا پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے یوں کہو کہ اہلن آلن، اور بعض کہتے ہیں کہ آل کی تذکیر اولن ہے، آل یا اولو سے لوٹنے کے معنی کے اندر، چونکہ انسان اپنے اہل خاندان کی طرف لوٹتا ہے. جی
قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال قال ابو هريره رضي الله عنه وعنهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني ادم مولود الا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنا جميعا فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بھی بنی آدم بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، شیطان اس کو چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے. جس وقت اس کی ولادت ہوتی ہے، جس بچے کی بھی ولادت ہوگی اس وقت شیطان اس کو چھوئے گا، شیطان اس کو انگلی کرے گا، کوکھ کے اندر گودا مارے گا. شیطان ہر نو مولود کو، شیطان بڑا ایکٹیو پرسن ہے، بہت ہی فعال شخصیت ہے. دیکھا کہ دنیا میں ایک بچہ پیدا ہوا تو فوراً وہ پہنچ جاتا ہے کہ اپنی محنت کا ایک نیا میدان آ گیا ہے، کر کے وہ فوراً پہنچ جاتا ہے اور جا کر کمر کے اوپر ایک انگلی گودا مارتا ہے. فیستہلو، اور اس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. ولادت کے وقت پر بچہ جو روتا ہے اس کے اسباب میں سے ایک سبب شیطان کا مارنا بھی ہے. صارخا من مس الشیطان، شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے. گویا شیطان کا یہ اول مرتبہ پیدا ہوتے ہی بچے کو مارنا، یہ شروعات ہو گئی شیطان کے بچے پر مسلط ہونے کی. یہ انسانوں پر مسلط ہوتا ہے تو مسلط ہونے کا آغاز ہو گیا کہ اس نے آ کر کے ہاتھ مارا اور بچہ رویا چلایا، یہ آغاز ہو گیا شیطانی تسلط کا. اسی لیے بھائی شیطان اتنا متحرک اور فعال ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ابھی تو باپ نے نہیں دیکھا، ماں نے نہیں دیکھا، یہ بھی ممکن ہے، اور جو ہے شیطان نے جا کے انگلی ماری اور بچہ رویا. اسی لیے ہم کو شریعت نے یہ تعلیم دی کہ شیطان کے گندے اثرات جو بچے پر آئے اس کا ازالہ کرنے کے لیے اس کے داہنے کان میں اذان کہہ دو، چونکہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، ریح خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. اس لیے اذان کہہ دو تاکہ شیطانی اثرات زائل ہو جاوے. دوسرے کان میں اقامت کہہ دو، اور پہلے کان میں اذان کہنے کے بعد یہ بھی ایک عمل ہے کہ سورہ اخلاص بچے کے کان میں پڑھ کے سنا دو. اس طرح کر لیا جائے تو کئی آثار میں یہ بات ملتی ہے کہ اس سورہ اخلاص کی تلاوت کی برکت سے وہ بچہ زندگی بھر زنا سے محفوظ رہے گا، سلامت رہے گا. تو اس طرح کا عمل کر لیا جائے تاکہ شیطانی اثر کا ازالہ ہو جائے. سوائے مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ، یعنی جب حضرت مریم پیدا ہوئی ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو شیطان انگلی نہیں مار سکا، چونکہ حضرت مریم کی اماں نے دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی تھی؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. حضرت حنہ کو جب مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے اسی وقت اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ میں اپنی بیٹی مریم کو اور اس کی اولاد کو آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. اس لیے اس دعا کے نتیجے میں، دعا کی برکت سے، اللہ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو مس سے، شیطانی سے بچا لیا. ثم یقول ابو ہریرہ، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کے یہ سنایا، وانی اعوذ بک وذریتها من الشیطان الرجیم. دیکھو قرآن میں بھی ان کی اماں کی یہ دعا منقول ہے، اس میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے. جی،
باب اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک الی قومی ایہم یذکر مریم.
دوسرا باب لائے، بھی تمہیدی باب ہے. اصل واقعہ ذکر کرنا ہے حضرت عیسیٰ کا، لیکن تمہیدی طور پر ان کی امی جان کے واقعات ذکر کر رہے ہیں. فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. فرشتوں نے آ کر حضرت مریم کو یہ بشارت سنائی کہ یقیناً اللہ تعالی نے تجھے چن لیا ہے، یعنی خصوصی مقام عطا فرمایا ہے. تو کسی کو دینی اعتبار سے خصوصی مقام ملے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو مقام نبوت مل رہا ہے اور وہ مقام نبوت کے اوپر پہنچ جاوے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. ایہم یکفل مریم، دراصل حضرت مریم کی والدہ نے منت کیا مانی تھی کہ جو بچہ بھی ہمارے یہاں پیدا ہوگا میں اس کو قدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یہ منت مانی. اور لڑکی پیدا ہو گئی، اور اس زمانے میں لڑکوں کو وقف کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو وقف کرنے کا رواج نہیں تھا، الجھن کھڑی ہو گئی. پھر حضرت مریم نے آ کر، کی والدہ نے آ کر اپنی الجھن قدس کے ائمہ کے سامنے رکھی، تو انہوں نے حضرت مریم کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، بچی کو یہاں دین کی خدمت، دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دو. اب سوال یہ ہے کہ اس بچی کی پرورش کون کرے؟ تو جتنے بھی اس وقت کے ائمہ تھے وہ سب مرحوم حضرت عمران کے شاگرد تھے، اس لیے ہر ایک کی چاہت یہ تھی کہ ہم پرورش کریں، ہم پرورش کریں، ہم پرورش کریں. اپنے استاذ دادی کی پرورش کرنے کو انہوں نے سعادت سمجھا، اس لیے قرآن اندازی کرنی پڑی. ایہم یکفل مریم، تو یہاں یکفل جو ہے نا، یدم کے معنی میں آیا ہے کہ کون ملا لے گا اپنے پاس پرورش کرنے کے اعتبار سے، کون اس کو ملا لے گا اپنے پاس پرورش کرنے کے اعتبار سے. کہا یہاں یہ کفالہ مراد نہیں ہے جو کفالہ قرض وغیرہ میں ہوتا ہے، کفالہ بالمال وہ مراد نہیں آیت کریمہ کے اندر، بلکہ اپنی پرورش میں ملا لینا، اپنی پرورش میں شامل کر لینا، اپنی ذمہ داری میں لے لینا، یہ مراد ہے. تو حضرت زکریہ قرآن اندازی میں جیت گئے اور حضرت مریم ان کی کفالت میں آ گئی. جی،
خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة رضي الله عنها.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں بہترین عورت مریم ہے جو عمران کی بیٹی ہے. اس کا مطلب لینے کا اپنے زمانے کی عورتوں میں بہترین عورت حضرت مریم ہے, یعنی ان کے زمانے کے اندر جو عورتیں تھیں اس میں مقام صدیقیت اور جو ہے صلاح اور تقویٰ کا اعلیٰ ترین مقام حضرت مریم کو حاصل تھا. یہ مطلب لینے کا. اور جو بعض روایتوں میں یوں آیا خیر نسائی عالمیہ, خیر نساء العالمین, تو اس صورت میں مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ کچھ خصوصی اوصاف حضرت مریم میں ایسے تھے جو عالمین کی تمام عورتوں سے نرالے تھے, جیسے کہ کسی مرد سے شادی نہ کرنا, کسی مرد سے غلط طریقے سے بھی تعلق قائم نہ کرنا, ملائکہ کا آ کر کے ان کے ساتھ بلا واسطہ بات کرنا, ملے فرشتے کا پھونک مار دینا, بلا مرد کے اولاد پیدا ہو جانا, یہ کچھ خصوصیات ہے حضرت مریم کے جو عالمین کی تمام عورتوں کے اندر نہیں پائے جاتے. اس اعتبار سے یوں کہا جائے گا کہ چند جزوی خصوصیات اور فضائل حضرت مریم کے اندر ایسے ہیں جو تمام عالموں کی عورتوں سے نرالے ہیں, امتیازی ہے. وخیر نسائها خدیجۃ, اور امت محمدیہ کے اندر بہترین عورت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. دیکھیے ایک بات اور بھی ملا دیجئے اس میں, امت محمدیہ کو خیر امت قرار دیا گیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور خیر امت میں خیر نساء کا لقب حضرت خدیجہ کو ملا. اب دونوں کو جوڑا جائے تو حضرت خدیجہ کا مجموعی اعتبار سے درجہ تمام عورتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ یہ امت ہے خیر امت, اور خیر امت میں خیر نساء کا لقب حضرت خدیجہ کو دیا گیا, اس لیے دوہری خیریت حضرت خدیجہ میں جمع ہو گئی. اس اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام عورتوں سے افضل ہو جائے گی. اور جی.
باب قوله جل جلاله وقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم إلى قوله كنت يكون.
وہی حضرت عیسیٰ کے متعلق باتیں لانا چاہتے ہیں کیونکہ ماں بیٹے کا واقعہ مربوط ہے, اس لیے ضروری تھا کہ حضرت مریم کے متعلق بھی کچھ باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کی جائے. اس قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. خلوت میں جہاں حضرت مریم تھی, فرشتوں نے آ کر کے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی, جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا. جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا اس کی اللہ تعالی تم کو بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں. کن فیکون, کسی واسطہ اور سبب خاص کی اللہ تعالی کو ضرورت نہیں, ان کی چاہت ہی کسی چیز کے وجود کے لیے کافی ہے. ان کی چاہت ہی کسی چیز کے وجود کے لیے کافی ہے. اس کی طرف آیت کے اندر اشارہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی سبب ظاہر کے پیدا ہوئے. پھر آیت کے اندر جو لفظ آیا ہے یبشرو کی یبشرو کی, دونوں ایک معنی میں ہیں, یعنی مجرد اور مزید فیہ دونوں ہم معنی ہے. پھر کہا وجیہاً فی الدنیا, وجیہ کا ایک معنی آتا ہے شریف, با وجاہت با عزت, جس کی پاور فل پرسنالٹی ہو اس کو بھی وجیہ کہا جاتا ہے. ظاہری دیکھ دیکھاؤ, اونچی ٹوپی ہو, لمبا کرتا ہو, بنڈی ہو, اور جو ہے ہاتھ میں ڈنڈی ہو, بدن پہ بنڈی ہو, وہ ہے باوجیہ, زوردار پرسنالٹی والی شخصیت. یہ دیکھتے ہی کوئی کہہ دے وے علامہ یہ دہر ہے, اس کو بھی وجیہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. وقال ابراہیم, ابراہیم نخی کے اقوال بھی امام بخاری لا رہے ہیں. دیکھیے ابراہیم نخی بڑے آدمی ہیں, احناف کی جڑوں میں سے ہیں, خود امام بخاری بھی ان کے اقوال لاتے ہیں. معلومہ کہ یہ معتبر آدمی ہے, مستند آدمی ہے, تو ہی تو امام بخاری جیسے حضرات ان کے اقوال نقل کر رہے ہیں. تو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخی فرماتے ہیں کہ المسیح, مسیح کس کو کہتے ہیں؟ اب عجیب ترجمہ کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے, الصدیق, کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے مخلص, گہرے دوست, ایمان میں پکا. صدیق کے معنی ایمان میں پکا, پاور فل ایمان والا, یہ بھی ایک اچھا ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ ہے کہ حضرت مسیح یعنی اللہ کے مانوی اور روحانی مسح سے حضرت عیسیٰ گناہوں سے پاک ہو گئے. مسیح ای مسح اللہ, اللہ نے مسح فرمایا مانوی روحانی باطنی, اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے گناہ پاک ہو گئے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو بھی ہاتھ لگاتے تھے, بڑے سے بڑا کوڑ والا, اندھا, مادر ذات, ایسوں کو فوراً شفا ہو جاتی تھی. اسی لیے آپ کو مسح بالید کی وجہ سے مسیح کہا جاتا ہے. دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ پوری زندنیا کے اندر سفر کرے گا, مساحت فی الارض کی وجہ سے بڑے بڑے مقامات پر جائے گا. ممسوح العین اس کی ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا, اس اعتبار سے بھی دجال کو مسیح کہا جاتا ہے. وقال مجاہد الکہل ویکلم الناس فی المہدی وکہلا ومن الصالحین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں بھی بولیں گے, ادھیڑ پن کی عمر میں بھی بولیں گے. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی گہوارے میں بولنا تو معجزہ ہے, چلو مان لیا کہ ایک بچہ جو آج پیدا ہوا ماں کی گود میں ہے گہوارے میں وہ کلام کرے, واقعی معجزہ ہے. لیکن ادھیڑ پن کی عمر میں بولے, یہ کون سا معجزہ ہوا؟ یہ تو ہر ایک بولتے ہیں ادھیڑ پن کی عمر کے لوگ, وہ کون سا معجزہ ہوا؟ کہ قرآن نے اس کو محل آیت میں ذکر فرمایا کہ ایک اللہ کی قدرت کا کرشمہ اور نشان کے طور پر بیان گیا. تو اس کو سمجھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانے کہولیت میں کلام کرنا یہ بھی ایک معجزہ ہوگا. کیسے معجزہ ہوگا؟ اس لیے کہ جب وہ پہلی مرتبہ دنیا میں تھے, لوگوں سے بات چیت کرتے تھے, اس وقت ابھی مقام کہولیت کو وہ پہنچے ہی نہیں تھے اور زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. تو شباب ہی کے دور میں ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور کہولیت کا زمانہ ان کا آیا ہی نہیں تھا ان کی پہلی دنیاوی زندگی کے موقع کے اوپر. ابھی زندہ آسمان پر موجود ہے, قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر کہولیت کی عمر ہوگی اور اس عمر میں وہ کلام کریں گے. اسی لیے عام انسانوں کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہولیت کی عمر میں کلام کرنا یہ بھی ایک معجزہ اور کرشمہ ہے. اس اعتبار سے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. اب کہل کا ایک ترجمہ امام بخاری نے کیا, الحلیم, کہ جو بردبار بچہ ہوگا. یہ شاذ قول ہے, یاد رکھنا کہ کہل بول کے حلیم کا ترجمہ شاذ قول ہے. وایا وایا کر سکتے ہیں کیسے, کہ ادھیڑ عمر کے لوگ ذرا حلم والے ہوتے ہیں, جوان یہ ذرا کڑک اور اچھلے مزاج کے ہوتے ہیں. اس معنی کر کے کہل کو حلیم کے معنی میں لینا وایا وایا کر کے صحیح ہوگا. ول اکمہ, اکمہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ابری ال اکمہ ول ابراس. اکمہ کہتے ہیں جو دن میں دیکھتا ہو اور رات کو اس کو نظر نہ آتا ہو. یہ جو اکمہ کی تفسیر کی ہے نا, یہ بھی شاذ قول لائے ہیں, ورنہ عام طور پر اکمہ کی تفسیر کیا کی جاتی ہے, وہ ابری ال اکمہ, مادر ذات اندھے کو اکمہ کہا جاتا ہے. تو اس زمانے کے بڑے بڑے اطباء عاجز تھے, عاجز, کہ مادر ذات اندھوں کی دوا ان کے پاس نہیں تھی, مادر ذات کوڑیوں کی دوا بھی ان کے پاس نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر ان پر انگلیاں پھرا دیتے تھے اور مادر ذات کوڑی اور اندھے اچھے ہو جاتے تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا, عجیب و غریب معجزہ تھا.